الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبان كفور اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر سامعین مجلس ذکر کے عنوان سے ہم یہاں بیٹھے ہیں ذکر کسے کہتے ہیں آج اس موضوع پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا ذکر کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس عمل کے ذریعے سے اللہ بندے سے خوش ہو جائے صرف تسبیح پھیرنے کو ذکر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ذکر کہا جاتا ہے اس عمل کو جس عمل کے کرنے سے اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جائے اللہ کی خوشی کسی ایک چیز میں بند نہیں کہ اللہ خوش ہوتے ہوں بھائی، کسی ایک چیز پر آدمی تسبیح پھیر رہا ہو تو اللہ خوش ہو رہا ہے، نہیں. ذکر کیوں کیا جاتا ہے، نیکی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جائے. ذکر کا مقصود یہ ہے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین جاہدوا فینا، جو کوشش کرتے ہیں ہمیں پانے کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں مجھے مختلف راستوں سے ملا جا سکتا ہے، میں ایک ایسے چوک پر بیٹھا ہوں جس چوک کے سارے راستے میری طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں فیصل آباد میں ایک گھنٹہ گھر ہے، 8 بازاروں کے راستے اس گھنٹہ گھر کو آتے ہیں، 8 بازاروں کے راستے، جس راستے سے آ جاؤ آگے گھنٹہ گھر. اللہ فرماتے ہیں میں بھی ایسے چوک میں بیٹھا ہوں، نماز پڑھو گے تو مجھے پالو گے، زکات دو گے تو مجھے پالو گے، روزہ رکھو گے تو مجھے پالو گے، محتاج اور غریب اور فقیر کی خدمت کرو گے تو مجھے پالو گے، بیمار کی عیادت کرو گے تو مجھے پالو گے، مسلمان کے جنازے میں جاؤ گے تو مجھے پالو گے، مسکین کو کھانا کھلاؤ گے تو مجھے پالو گے، غلام کو آزاد کرو گے تو مجھے پالو گے. یہ جتنے امور میں نے عرض کیے ہیں نا، ان سارے امور کا تعلق اللہ کی خوشی سے ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں. ان سارے اعمال صالحہ کی ادائیگی کی توفیق اللہ اسے دیتے ہیں جو اللہ سے محبت کی کوشش کرتا ہے. ابھی اگر ہم گھر میں ہی پڑے رہتے بستر میں تو بھائی، یہ جو ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو اپنی خوشی سے آئے ہیں نا، کوشش کی ہے، قدم اٹھائے ہیں تو پہنچے ہیں نا، یہاں پہنچ گئے ہیں تو اللہ خوش ہو گئے. گھر میں ہی پڑے رہتے تو اللہ کی ناراضگی تھی. نیکی کسے کہتے ہیں، نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کہتے ہیں اس لمحے کو، لمحے موجود کو، جو لمحے موجود ہم سے کسی عمل کے عمل کا تقاضا کرتا ہے اسے نیکی کہا جاتا ہے. لمحے موجود کا جو تقاضا ہے نا، اسے نیکی کہا جاتا ہے. اس وقت جو ہم جس نماز سے فارغ ہوئے ہیں اس لمحے موجود کا تقاضا تھا کہ ہم صبح کی نماز پڑھیں اور دو رکعت پڑھیں. اس وقت اگر چار پڑھی جاتی تو تقاضا پورا نہ ہوتا, دو پڑھی ہیں تو تقاضا پورا ہوا ہے, صبح کی نماز پڑھی ہے تو تقاضا پورا ہوا ہے, حضور کے طریقے پر نماز پڑھی ہے تو تقاضا پورا ہوا ہے. اگر تین رکعتیں پڑھ لیتے بھائی, ایک قیام بڑھ جاتا, رکوع بڑھ جاتا, دو سجدے بڑھ جاتے, تو کیا یہ عمل ہمارا نیکی رہتا؟ نہ نیکی. یہ ہمارا عمل اس لیے نیکی ہے کہ ہم نے تقاضوں کو, سب تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے. حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میرا رب میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو مائی صاحبہ نے, اماں جی صاحبہ نے یہ جواب دیا کہ وہ تیرے عمل کو قبول کرنا چاہتا ہے, اسی لیے وہ تجھے توبہ کی توفیق دے رہا ہے. وہ تیرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, اسی لیے وہ تجھے توبہ کی توفیق دے رہا ہے کہ تو اس کے دربار میں آ رہا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تیری پہلی نماز کو قبول کیا ہے. اور وہ ذات تو ایسی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکار کر تو دیکھو کہ میں تمہاری پکار کیسے سنتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, وقال ربکم ادعونی, تمہارے رب نے تمہیں یہ کہا ہے کہ ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری پکار سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, کہ بے شک وہ جو منہ پھیرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں میری دعا سے, عبادتی سے مراد ان دعائی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب توبہ طیب ہوتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا, تو فرشتے اس کی دعا کو روکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو, میرا بندہ کتنی پیاری آواز میں یا رب کہہ رہا ہے, تم اس پیاری آواز کو کیوں روکتے ہو؟ میرے پاس اس آواز کو پہنچنے دو. اللہ کو اپنے بندے کی یہ آواز, یہ ندا, یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی, یہ جو ذکر ہوتا ہے نا, ذکر کسی ایک چیز میں بند نہیں, ہر کام ذکر بن سکتا ہے, ہر عمل ذکر بن سکتا ہے. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بندے کو خوش کیا جائے گا نا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ خوش تو میں خوش, میرا بندہ ناراض تو میں ناراض. اور بلکہ یہ فرمایا کہ میرا بندہ کیا، میری مخلوق خوش تو میں خوش. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر میں ریل گاڑی پر چڑھ رہا ہوں نا، یہاں ریل گاڑیاں ہوتی ہیں، ابھی تک تو مجھے کسی نے دکھائی نہیں ادھر. حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ بھائی ریل گاڑی پر چڑھتے ہوئے جلدی جلدی چڑھنا پڑتا ہے نا اس پر، ہاں اس کو ٹائم بڑا فکس ہوتا ہے. فرماتے تھے اگر کوئی ریل گاڑی پر چڑھتے ہوئے اگر میں چڑھ رہا ہوں نا، لاہوری فرماتے ہیں، اور مجھے کوئی کہے کہ احمد علی پورے قرآن کا خلاصہ بتلا، تو میں اسے کہوں گا کہ پورے قرآن کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، کہ اللہ کو عبادت سے راضی رکھو، رسول اللہ کو اطاعت سے راضی رکھو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی رکھو. اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، مخلوق خدا کو خدمت سے. کتنا بھائی نچوڑ ہے ان تین چیزوں میں، پوری شریعت کا، پورے قرآن کا، پورے اسلام کا، حضور کی زندگی کا نچوڑ ہے ان تین چیزوں میں، کہ اللہ کو عبادت سے راضی رکھو، رسول اللہ کو اطاعت سے راضی رکھو، مخلوق خدا کو خدمت سے راضی رکھو. مخلوق میں ہر چیز آتی ہے، انسان بھی، حیوان بھی، چرند بھی، پرند بھی، حشرات الارض بھی، ہر چیز مخلوق میں آتی ہے. فرمایا کہ مخلوق کو راضی رکھو، میں راضی ہو جاؤں گا. اور وہ ذات ایسی ہے جو لمبے چوڑے اعمال کو نہیں دیکھتی، وہ تو دل کی گہرائی سے ایک نکلی ہوئی جو ادا ہے نا، اس کو دیکھتی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. جو دل میں چیز چھپی ہے نا، اس کو دیکھتی ہے وہ ذات. لن ینال اللہ لہوم ہوا ولا دماغ ہوا ولا کن ینالو تکوا منکم. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے گوشت ہوتے ہیں، یہ تمہارے جو جانوروں کے خون ہوتے ہیں نا، اس یہ گوشت اور خون میرے ہاں نہیں پہنچتا. دل کی گہرائی سے جو تم جس عمل میں مصروف ہو نا، وہ میرے ہاں پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے اس قربانی کو اور اس عمل کو کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، تو کسی نے خواب میں دیکھا، شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت کیسی گزری، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جو رات کو اٹھ اٹھ کر چھوٹے چھوٹے نفل پڑھتا تھا نا، اللہ نے اسی پر مہربانی فرما دی. ورنہ کتنی خدمات تھیں بھائی دین کے لیے، کتنا اجتہاد فرمایا، کتنی دین کی خدمت کی، کتنے مسائل مستمد فرمائے، حدیث کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، اظہار حق کیا، لیکن فرمایا کہ یہ جو رات کو اٹھ اٹھ کر نفل پڑھتا تھا نا چھوٹے چھوٹے، اللہ نے اسی پر مہربانی فرما دی اور بیڑا پار ہو گیا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم. اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ صورتیں تو اس نے خود بنائی ہیں، یہ صورتیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا مالدار ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، میں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں. لمبا چوڑا عمل نہیں، عمل بے شک مختصر ہو لیکن اس کے اندر حسن ہو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اعمال حسین ہوتے ہیں اخلاص کی بنا پر. اخلاص کہ عمل کو انسان خالص بنانے کی کوشش کرے تو بس پھر کامیابی ہے. اعمال کیسے خالص ہوتے ہیں بھائی؟ اعمال میں مسنون عمل کی رعایت ہوگی تو خالص ہوگا، نیت خالص ہوگی تو خالص بنے گا. جیسے ہم نیت کرتے ہیں نا، یہاں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا استادوں نے نیت سکھائی ہے، ہمیں استادوں نے جب نماز پڑھائی تھی، نماز کی دعا کروائی تھی تو یہ نیت سکھلائی تھی کہ بھائی زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ خاص نیت کی تھی میں اس نماز دی. نماز پڑھنا واسطے خاص اللہ تعالی دے، خاص نیت کی تھی میں کہ نیت کو میں خالص بنا رہا ہوں. انی وجہ تو وجہیا للذی فطر السماوات والارض، اس لیے علماء فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ سے پہلے قبلہ رو منہ کر کے یہ عید ضرور پڑھا کرو کہ انی وجہ تو وجہیا للذی فطر السماوات والارض، کہ میں بھائی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اس ذات کے آگے. انی وجہ تو میں اپنا چہرہ، اپنی توجہ متوجہ کر رہا ہوں فطر السماوات والارض جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، حنیفاً ہر ایک سے کٹ کے میں اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، ان کا یہ تکیہ کلام تھا، تقریر میں ہمیشہ وہ یہ فرماتے تھے، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ. بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ. انی وجہ تو وجہیا للذی، یہ مطلب ہے اس کا کہ بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ. انی وجہ تو وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حنیف کسے کہا جاتا ہے؟ حنیف کہا جاتا ہے اس بندے کو جو ہر ایک سے ہٹ کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جائے. ہمارا جو دین ہے نا اسے بھی دین حنیف کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تخلص حنیف تھا. جو سچا نبی اور سچا ولی ہوتا ہے نا وہ ہر ایک سے اپنے رشتے کو توڑ کر اپنے رب سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے. انی وجہ تو، سب حضرات اس عید کو یاد کریں اور جب بھی تکبیر تحریمہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ عید پڑھا کریں، انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وما انا من المشرکین. دیکھو نا، نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک. بات کو جب عام کرنا ہوتا ہے نا تو کسی بڑی چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور سمجھایا عام لوگوں کو جاتا ہے. قانون جب بھی کوئی نافذ کرنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں نا جی کہ اگر فلاں ابن فلاں بھی خلاف ورزی کرے گا تو ہم جیل بھیج دیں گے. ایسے ہوتا ہے نا. قانون کی اہمیت, قانون کو لاگو کرنے کے لیے کسی بڑے کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر جی فلاں بھی غلطی کرے گا, قانون توڑے گا, تو ہم اسے بھی جیل میں بند کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا ہے نا کہ لئن اشرکتا, یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے لئن اشرکتا لیحبطن عملک, کہ اگر آپ شرک کریں گے. سمجھایا تو اشارہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, لیکن سمجھایا ہمیں گیا ہے لئن اشرکتا لیحبطن عملک. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو شرک ہے نا, یہ اتنی خفیف چیز ہے اور اتنی باریک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو, اس کی باریکی کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اس شرک کا احساس ہو جاتا ہے. فرماتے تھے مثال دے کر, بھائی کالی رات ہو, کالی رات سمجھتے ہو نا, اندھیری رات, کالی رات ہو, کالا پتھر ہو, کالی چیونٹی ہو, چیونٹی سمجھتے ہو, چیونٹی چھوٹی کیڑی, ہاں کالی چیونٹی ہو, کالی رات ہو, کالا پتھر ہو, کالی چیونٹی ہو, فرماتے تھے کہ کسی کو نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کالی چیونٹی کے وجود کو جس طرح اللہ جانتا ہے, اسی طرح اس معمولی شرک کو بھی اللہ جانتے ہیں. جس طرح وہ ذات کالے پتھر پر, کالی رات, کالی چیونٹی کو دیکھ سکتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اسی مقدار یا اس سے کم بھی مقدار میں اگر بندے سے کوئی شرک کا صدور ہوگا تو وہ ذات جانتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یہ شرک ایسی چیز, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی, اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا. اس لیے مشرک شرک اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے, باقی ہر گناہ معاف کر دیں گے. تو بھائی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں مختلف اعمال کی وجہ سے میں اپنے بندے سے مل جاتا ہوں, بندہ مختلف اعمال کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ سکتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ تسبیح پھیرنے کو صرف ذکر نہیں کہتے, تسبیح پھیرنا بھی ذکر ہے, لیکن اس ذکر کی اتنی شاخیں ہیں, یہ اتنا تناور درخت ہے کہ اس کی جڑ ایک ہے, اس کی جڑ محبت الہی ہے. شاخیں مختلف ہیں, کوئی شاخ بڑی ہوتی ہے, کوئی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن سب کا چونکہ تعلق جڑ کے ساتھ ہوتا ہے, موٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے اس کی جو جڑ ہے وہ محبت الہی ہے, وہ اطاعت خداوندی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کی ساری جماعت بیٹھی ہوئی تھی, حضور صحابہ کی تربیت فرماتے تھے مختلف سوال و جواب کے ذریعے سے پوچھتے رہتے تھے, ہاں بھائی آج کیا ہوا, کیا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے یہ پوچھا, ہاں بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا. پھر آپ نے پوچھا کہ آج یہ روزہ بھائی کس کا حق ہے, اللہ کا, اللہ کی عبادت ہے نا, تو حضرت بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا. پھر آپ نے پوچھا کہ آج بھائی کسی نے کوئی غلام آزاد کیا ہے تو ہاتھ کھڑا کرنے والے خوش نصیب حضرت بکر صدیق ہی تھے. پھر آپ نے پوچھا کہ آج بھائی کون ہے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا ہو؟ تو حضرت بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا. آج بھائی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا. آج بھائی کسی نے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا. یعنی ہر عمل میں سبقت لینے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، جو نیکیوں کو موقع کی تلاش میں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو آدمی یہ عمل کرے گا، اب ان میں ایک ہی عمل ایسا تھا نا جو اللہ کی عبادت تھی، باقی تو سب کا تعلق حقوق العباد سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان اعمال میں اپنے آپ کو ڈالے گا، مصروف رکھے گا، وہ اللہ کی جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. وہ جس دروازے سے چاہے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. بیمار کی عادت بڑا ثواب کا کام. حدیث میں آتا ہے کہ جتنی دیر آدمی بیمار کے پاس بیٹھتا ہے گویا کہ اتنی دیر وہ جنت میں بیٹھ کر آیا. لیکن پھر ساتھ ساتھ علماء نے آداب بھی بیان فرمائے ہیں کہ بھائی اگر مریض کی تیمارداری کرنی ہو، عیادت کرنی ہو، تو ایسے ٹائم میں جاؤ کہ جب آرام کا ٹائم نہ ہو. یہ نہیں کہ رات 10 بجے 12 بجے پہنچ جاؤ، نہیں، زور کے بعد نہ جاؤ، آرام کا ٹائم ہوگا، صبح 10 11 بجے جاؤ. وہ بھی پوچھ کر جاؤ کہ بھائی کیا معمولات ہیں مریض کے، زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھو. آداب ہے نا، زیادہ دیر نہ بیٹھو، اس لیے کہ مریض بیچارہ نے اپنے کچھ آرام بھی کرنا ہے، کچھ دوائی لینا ہے، کچھ اس کو تخلیہ چاہیے، کچھ اس کو آزادی چاہیے. اسی طرح جنازے میں شرکت، یہ بڑا اونچا عمل. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بندے سے فرمائیں گے آ بھائی اپنا حساب لا. وہ بندہ بیچارہ حساب لائے گا، اس کا تو حساب ہی ناکافی. اللہ فرمائیں گے کہ جا بھائی ایک نیکی لے آ تیرا حساب، تاکہ تیری کامیابی تجھے جنت میں داخلہ ملے، تیرا وزن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو. وہ کہے گا اچھا ایک نیکی لے آتے ہیں امی سے. امی منہ پھیر دے گی، بالکل منہ پھیر. باپ منہ پھیر دے گا. بیٹا کہے گا جاؤ جی چھٹی کرو، کوئی نہیں میرے پاس، کوئی نیکی نہیں، میں نہیں دے سکتا. بیٹا نہیں دے گا، باپ نہیں دے گا. بندہ مایوس پریشان ہو کر جب واپس آئے گا، اللہ سے آ کر عرض کرے گا یا اللہ مجھے تو ماں نے بھی جواب دے دیا، باپ نے بھی جواب دے دیا، بیٹا بھی میری طرف دیکھتا ہی نہیں. یا اللہ میں تو بس عاجز آ گیا اور بے بس ہو گیا اور تھک گیا، مجھے تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں. آج کتنا بھائی سنہری موقع ہے نیکیاں کمانے کا. کوئی محتاجی، کوئی زور لگتا ہے؟ کوئی زور نہیں. تو کیوں نہ آدمی بھائی اس موقع سے فائدہ اٹھائے. بندہ بیچارہ جب مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، تو آ کر کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرمائیں گے مایوس نہ ہو، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے جو آج تیرا بیڑا پار کر دے گی. بیڑا سمجھتے ہو؟ بیڑا کشتی، کشتی بوٹ. ایک نیکی ہمارے پاس تیری موجود ہے جو تیری کشتی کو کنارے پر لگا دے گی، بوٹ کو. کہتے ہیں کہ اچانک ایک گتھی آئے گی جو نیکیوں والے پلڑے میں ڈالی جائے گی، آگے گرے گی. گتھی، گتھی سمجھتے ہیں، پاؤچ، چھوٹے چھوٹی گتھی. بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ فرمائیں گے ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی. مسلمان بھائی کی تدفین میں اتنا ثواب ہے، اتنا مغفرت کا سامان ہے. یہ ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے بلکہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. مسلمان بھائی کے جنازے میں جانا، مسلمان بھائی کی تدفین کرنا، اس کی قبر پر مٹی ڈالنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کی مدد کرنا، اتنا ثواب. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے، بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ گتھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی. سبحان اللہ، کتنی ذات ہے وہ بخشنے کے لیے، کیسے کیسے بہانے. شکور کہتے ہیں نا اس ذات کو، اللہ کے نام بے شمار ہیں، 99 تو کتابوں ایسے قرآن پاک میں بھی آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار نام ہیں. شکور نام کی جو صفت ہے، خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ انعام، تھوڑے عمل پر زیادہ انعام. یہ تھوڑا عمل ہے نا، تین مٹھی ڈال دینا، کتنا وقت لگتا ہے، کتنا زور، لیکن انعام زیادہ. اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی نیکی سے. اور یاد رکھو، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے نا، فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. دیکھو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہمارا ذکر اور نو کا، اللہ کا ذکر اور نو کا. اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر میرے بندوں میں کرو گے، میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا. تم ایک گٹھ بالشت، گٹھ ہم اس کو گٹھ بولتے ہیں، تم ایک بالشت آؤ گے، میں ایک ہاتھ آؤں گا تمہاری طرف. تم چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا. پھر فرمایا کہ میں پھر تمہاری آنکھ بن جاؤں گا جس آنکھ سے تم دیکھتے ہو. میں تمہارا پھر میں تمہاری زبان بن جاؤں گا جس زبان سے تم ذکر کرتے ہو. میں تمہارا ذکر، میں تمہاری زبان بن جاؤں گا. میں تمہارے قدم بن جاؤں گا جس سے تم چلتے ہو. میں تمہاری زبان بن جاؤں گا جس سے تم بولتے ہو. میں تمہاری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تم دیکھتے ہو. تو بھائی، اللہ کرے کہ ہم ہوش میں آ جائیں. ہم بے ہوش ہیں صبح. جس طرح قومے والا ہوتا ہے نا بندہ، اس کو کوئی نہیں پتا ہوتا. ہم بھی اللہ کرے اس قومے سے نکل آئیں، ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، ذمہ داری پیدا ہو جائے، کہ تاکہ ہم دیکھو نا قدم قدم پر نیکیاں، نیکیاں ہم کما سکتے ہیں قدم قدم پر. اتنے مواقع ہیں نیکیوں کے کہ حد نہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ رجسٹر بند، بس موقع ختم، پھر کچھ نہیں. پھر جب زبان ساتھ نہیں دے گی، ہاتھ ساتھ نہیں دیں گے، قدم ساتھ نہیں دیں گے، تو بس پھر رجسٹر بند. آج رجسٹر کھلا ہے کہ ہم کچھ کر لیں. آج ضرورت ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں، نیکیوں کو تلاش کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں ذکر کی جو اصل منشا ہے وہ رضائے خداوندی، اللہ تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ اعمال ایسے ہیں بھائی جو صبح کی نماز کے بعد میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی شروع کر دیں. سمجھ آئی؟ الحمد شریف ہر نماز کے بعد پڑھا کریں ایک دفعہ. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہ جو آیات ہیں بھائی، اپنے عالم صاحب سے، اپنے بزرگوں سے، خطیب صاحب سے، امام صاحب سے پوچھ لیں اور ان کو یاد کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحمد شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز پڑھنے والے کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. آیت الکرسی پڑھنے والے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ماں سوائے موت کے جنت میں جانے سے. یہ اتنا ٹکٹ ہے فری جنت کا. اسی طرح روزانہ صبح میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 دفعہ صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں. اور یہ جو اللہ کے 3 نام ہیں، الملک، الحق، المبین، ان کی خاص ایک حیثیت ہے، ان کے اندر خاص ایک ترقی ہے. تو سب حضرات صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا شام کو جب تبھی چاہے 100 مرتبہ ضرور پڑھیں اس کو. پھر اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علی توکلت وہو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھیں صبح بھی اور شام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس آیت کو 7 مرتبہ صبح اور شام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کی کفالت فرما لیں گے. اسی طرح 50 مرتبہ روزانہ قرب اللہ احد سورۃ اخلاص، اس کی اتنی برکات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر بندے کو اٹھائیں گے کہ اٹھ میری تعریف کرنے والے قبر سے. جو آدمی 50 دفعہ اس سورۃ اخلاص کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ کر اٹھائیں گے کہ اٹھ میری تعریف کرنے والے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میں نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر بڑی تنگی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مجھے عمل بتلائے. پہلا عمل کیا تھا کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. گھر میں کوئی بھی نہ ہو نا، پھر بھی اونچی آواز میں السلام علیکم فرماؤ. حضور نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں جتنی چیزیں ہیں ان کو سلامتی نصیب ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ بھائی میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو، گھر میں داخل سلام دو گھر والوں کو، پھر صلاۃ و سلام پڑھو، اور پھر تیسرا عمل یہ بتلایا کہ ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. یہ جب 3 عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی برکتیں نصیب ہوں گی. وہ صحابی رسول جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا عمل، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے، مجھے حضور نے یہ عمل 3 بتلائے تھے، اس دن سے لے کر آج تک اللہ نے میرے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہوں، اپنے پڑوسیوں پر بھی خرچ کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھائی آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں، حدیث کے حوالے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من حیث الدنیا وعذاب الآخرۃ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إشراق پڑھ کے جانا بھائی.